الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. 23 پارے میں سے سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا. پچھلی دو آیات میں ایک بات تو یہ تھی کہ خسارہ سب سے بڑھ کر ان لوگوں کا ہے یا خسارے میں سب سے بڑھ کر وہ لوگ مبتلا ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا ہوگا, اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے, بڑا ہی دردناک ہے. فرمایا گیا کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی, ان کے نیچے بھی آگ ہوگی, اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ ڈراتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے تاکہ آج بندے جہنم کی آگ کا خوف رکھیں, اس سے ڈریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ زمر کی آیت نمبر 17 سے, اور اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے اور تربیت کا بھی انداز ہی ہوتا ہے کہ ڈرایا بھی جاتا ہے اور ترغیب اور تشویق بھی دلائی جاتی ہے. تو اب جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا, وہ لوگ کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے, اور وہ لوگ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ہدایت عطا ہوگی, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند قرار دیا. عقل مندی آج ہمارے بہت ہے, یعنی لوگوں کی دانش میں, اور عقل مندی کے مختلف پیمانے ہیں, لیکن قرآن سے بھی معلوم کیے لیتے ہیں. اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے, اور اسی کے ذیل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول بھی آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت, اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا, ان یعبدوها کہ وہ اس کی عبادت کریں, پرستش کریں, وانابوا الی اللہ اور جنہوں نے رجوع کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے, فبشر عباد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. دو باتیں ہیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں, اور نمبر دو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا. یہ وہی انداز ہے جو ہمارے کلمہ توحید کا انداز ہے, پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے, پہلے نگیشن ہے پھر افرمیشن ہے. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, الا اللہ مگر یہ کہ اللہ, یعنی جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی جو معبود برحق ہے اس کو الہ ماننا, اس کو معبود ماننا, اس کا تذکرہ بعد میں ہے. تو پہلے جھوٹے معبودوں کی نفی ہے, اور پھر ہے معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالی کا اس بات. تو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے. اسی طرح قرآن حکیم میں یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کرے, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف انہوں نے رجوع کیا, ان کے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے. یہی انداز آتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کی دو آیات کے بعد, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جو طاغوت کا کفر کرے, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھے, اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. بدقسمتی یہ ہے کہ تصورات دین بگڑ جاتے ہیں جب امت دور زوال سے گزر رہی ہو. جیسے کہ بارہا یہ ذکر بھی آیا کہ جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے وہیں گناہوں سے بچنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر فرائض اور واجبات کے تعلق سے کچھ باتیں ہم پر لازم کی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض باتوں کو حرام بھی قرار دیا ہے, بعض باتوں سے ہمیں روکا بھی ہے. اسی کو تھوڑا اوپر لے کر جائیں عقیدے کے تعلق سے, تو باطل معبودوں کا رد کرنا, وہ بھی انکار کرنا, وہ بھی ضروری ہے,
اور معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقرار وہ بھی لازم ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں. اب یہ طاغوت کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے. طاغوت کا لفظ ہم اردو میں طغیانی کا لفظ تو جانتے ہی، سرکشی پر اتر آنا، دریا میں طغیانی آ گئی تو سیلاب کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے. تو بہرحال طاغوت اس میں سرکشی کا تصور بھی موجود ہے، اور یہ لفظ قرآن حکیم میں شیطان کے لیے بھی آیا، یہ لفظ قرآن حکیم میں یہود کے سرداروں کے لیے بھی آیا، اور پھر تفسیر اس کی بیان کی گئی. کوئی فرد ہو جو اللہ کے حکم اور اطاعت کے مقابلے میں اپنے حکم کو ماننے یا اپنی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرے، جی کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم اور اطاعت کے مقابلے میں اپنے حکم کے ماننے اور اطاعت کرنے کا تقاضا کرے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے. جی معاف کیجئے گا، ذرا مائک ٹھیک کر لیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے حکم، اپنے قانون اور اپنی اطاعت کرنے کا تقاضا کرے. یہ کوئی پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، سو کال جو آج کل کا ڈیموکریسی کا سو کال نظام ہے ہمارے ہاں، کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے حکم، اپنے قانون، اپنی اطاعت کی بات کرے. یہ کوئی فرد واحد بھی ہو سکتا ہے جو بادشاہ کہلاتا ہو اپنے آپ کو، اور وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے حکم، اپنے قانون، اپنی اطاعت کرنے کا تقاضا کرے. تو قرآن میں یہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ یہود کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور پھر اس کی وضاحت میں علماء نے بات لکھی کہ وہ کوئی فرد ہو یا ادارہ ہو یا حکمراں ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو جو اپنی اطاعت کا تقاضا کرے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے قانون پر عمل کرنے کا تقاضا کرے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرے اور تقاضا کرے اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں. یہ سارے تصورات باطل ہیں اور یہ طاغوت کے ذیل میں آتے ہیں. اب یہ وہ گوشہ ہے کہ جو آج عظیم اکثریت مسلمانوں کی اس سے دور ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے تصور دین کا بگڑ جانا. آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے نزدیک اسلام کو بطور دین نہیں بلکہ بطور ریلیجن مان لیا جاتا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ اردو میں مذہب کا کرتے ہیں. ریلیجن کیا ہے؟ جو زندگی کے چند انفرادی گوشوں سے گفتگو کرتا ہے. یہی جملہ باہر سے ہمارے امپورٹ ہو گیا، جیسے ہم نے دنیا جہاں کی چیزیں باہر سے امپورٹ کی تو مغرب کا تصور ریلیجن بھی امپورٹ کر لیا. ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس. کبھی یہ کہا جاتا ہے اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، بھائی میں کچھ بھی کروں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اور یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، خدا کا معاملہ میرے اور میرے خدا کے بیچ ہے. اسی طریقے پر کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکومت ہے، عوام کے نمائندے کریں گے، عوام کے لیے کریں گے. وہاں کسی قسم کی خدا کی حاکمیت کا تصور اس کی نفی کی جاتی. تو یہ تصور تو بگڑا ہوا ہے جو ہمیں مغربی معاشروں سے ملے گا یا بے خدا تہذیب سے ملے گا، جہاں چند عقائد یا چند انفرادی اعمال کے مجموعے کو ریلیجن کہا جاتا ہے. کسی بھی انگلش کی ڈکشنری میں آپ چیک کر لیں، اور اجتماعی معاملات زندگی، خاص طور پر اس میں معیشت کے معاملات، معاشرت کے معاملات، سیاست کے معاملات، عدالت کے معاملات، حکومت کے معاملات، ریاست کے معاملات، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی جس طرح ہم چاہیں گے وہ کریں گے. جیسے ہمارے ابھی انہی کی پیروی میں نعرے لگاتے ہیں نا ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگ، عوام کی حکمرانی، یہ بھی کفریہ نعرہ ہے. عوام حاکم کب سے ہو گئے؟ حاکمیت تو اللہ کے لیے. قرآن تین دفعہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں آیا دو مرتبہ، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 67 میں، سورہ انعام میں آیا آیت نمبر 57 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری، بندوں کے لیے خلافت کا تصور ہے. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے نمائندے ہو زمین پر، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی اور کرانی ہے، تم نے اللہ کے قانون پر عمل کرنا اور کرانا ہے، تم نے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے زمین پر. اس مقصد کے لیے امت کو بھی برپا کیا گیا. پیغمبروں کے پاس پہلی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن، یا خلافت کا ادارہ، یہ مجموعی طور پر امت کے کاندھوں پر ہے، اور یہ امت ذمہ دار ہے کہ زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے اور یہ اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی اور اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو آج ہمارے تصورات بگڑے ہوئے کہ جناب ہم نے نماز ادا کر لی تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہم نے ٹوپی پہن لی اور ہم نے داڑھی رکھ لی معاف کیجئے گا اور ہمارا دین مکمل ہو گیا، نہیں، یہ سب بھی دین کے تقاضے ہیں، یا دین ان کے حوالے سے رہنمائی بھی، کہیں کوئی شے فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، یہ دین کی رہنمائی، مگر چند انفرادی اعمال تک محدود کر دینا اللہ کے دین کے تقاضوں کو، یہ تصور درست نہیں ہے۔ جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم اقیم الصلاح، جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں قرآن کا حکم وآت الزکاۃ، جیسے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، جیسے صاحب استطاعت لوگ حج ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے بھی روکا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب سے بھی روکا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چور کے بارے میں، زانی کے بارے میں، ڈاکو کے بارے میں، قاتل کے بارے میں سزائیں بتائی، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیشت کے معاملات میں احکامات عطا فرمائے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقاضا کیا، جیسے ایک ایک بندہ اللہ کی اطاعت کا پابند ہے، ایک تمہاری ریاست کو بھی، تمہاری حکومت کو بھی، تمہاری اجتماعیت کو بھی، تمہارے اجتماعی معاملات کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اب طاغوت کیا ہے؟ کوئی فرد ہو سکتا ہے جو کہے جی میری بات مانو اور وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات منوا رہا ہے، وہ طاغوت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو فرض اور واجب سے روک رہا ہے تو یہ جائز نہیں اس کے لیے، اور اس موقع پر باپ کی بات ماننا بھی جائز نہیں، کیوں؟ باپ کا حق بجا ہے، مگر سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو کوئی بڑا ہو، چاہے گھر کا، خاندان کا، شہر کا، علاقے کا، ادارے کا، اگر اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے گا تو اس کی بات نیچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اوپر رہے گی۔ مثلا قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی حد مقرر کر دی تو آگے نہیں جا سکتے، جہاں جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے روک دیا تو وہاں رک جانا، کسی اور کی نہیں ماننی۔ تو حاصل کلام، کوئی فرد اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تقاضا کر رہا ہے تو وہ سرکشی پر اتر آئے، وہ طاغوت ہے۔ کوئی ادارہ ہے اور وہاں کو تقاضا ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب و سنت سے ٹکرائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے ٹکرائے گا، تو وہ طاغوت پر، اس سرکشی پر اترا ہے، اس وقت طاغوت ہے۔ اسی طرح کوئی پارلیمنٹ ہے جو بیٹھ کے طے کرے اور اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کے تقاضے کرنا شروع کر دے، ایسے قوانین پاس کرنا شروع کر دے، تو وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح کوئی حکمراں ہے اور ایسا مطالبہ کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مطالبے کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ادارہ ہے یا پارلیمنٹ ہے یا عدالت ہے، وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کو، رسول کے حکم کے خلاف کسی بات کو، مثلا سود کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ بھی طغیانی، یہ بھی طاغوت ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز ہوں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان ہو تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اچھی بات ہے، مر جائیں گے تو ان کا جنازہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن عملاً وہ طغیانی پر اتر آئے، عملاً وہ سرکشی پر اتر آئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف قوانین بنا رکھے یا جاری کر رکھے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کو جاری رکھنے کا جواز پیش کر رکھا ہے، یہ بھی طغیانی کے ذیل کے اندر آئے گا، یہ بھی سرکشی کے ذیل کے اندر آئے گا، یہ بھی طاغوت ہے۔ بہرحال اس طرح کا یہ تصور، یہ سارے تصورات، یہ مفاہیم، یہ طاغوت کے ذیل میں ہیں، اور اس سب کا انکار، اس سب سے اجتناب، اس سب سے رک جانا، یہ تقاضا ہے، یہ پہلے آ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، اَن يَعْبُدُوهَا، کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اب طاغوت کی عبادت کیسے ہو سکتی، اس کو بھی تصور میں لانا ضروری ہے۔ ویسے لفظ طاغوت قرآن میں شیطان کے لیے بھی آیا ہے اور اس کی بھی نفی ضروری ہے، اور قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں، اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، عبادت نہ کرنا، تو اب شیطان کی عبادت کیا ہے؟ آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے نماز، رکوع، سجود کیا اور کہا میں نے شیطان کے لیے ادا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو بھی شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور مال کی عبادت کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے تاکہ بات واضح ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کے حدیث میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، درہم دینار مال دولت روپیہ پیسہ، ایسا لگا ہوا اس کے پیچھے کہ اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر کے اگر مال کما رہا ہے تو یہ مال کی کیا ہو رہی ہے؟ یہ مال کی پوجا ہو رہی ہے، مال کی پرستش ہو رہی ہے، مال کی عبادت ہو رہی ہے. اس طرح اگر ان قوانین کو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، ان کے احکامات کے خلاف ہیں، تسلیم کیا جا رہا ہے، پاسداری کی جا رہی ہے، تو یہ پرستش ہو رہی ہے طاغوت کی. وہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ یا حکومت اور پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس سب سے بچنا ضروری. جیسے کلمے میں کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، جیسے انکار کر رہے ہیں جھوٹے معبودوں کا اور پھر کہہ رہے الا اللہ، اسی طرح ان سارے غلط قوانین اور غلط قوانین کا تقاضا کرنے والے، ان سب کا رد، ان سب کا انکار، ان سب سے اجتناب ضروری ہے. پھر فرمایا کہ وہ انابو الا اللہ، اور جنہوں نے رجوع کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، اللہ کے ہو رہے، اللہ ہی کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اللہ ہی کی اطاعت ساری اطاعتوں پر غالب ہو، اللہ ہی کا قانون سارے قوانین پر غالب ہو، شب و روز کے معاملات میں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ اطاعت میں لگے ہوئے ہوں، یہ ہے مکمل تصور عبادت کا. تو غیر اللہ کی پرستش یا جھوٹے معبودوں کا عقیدہ رکھنا یا غیروں کے قوانین کی پاسداری کرنا، اس سب کا انکار پہلے ہے. پھر فرمایا کہ وہ انابوا الی اللہ، جنہوں نے رجوع کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج ہمارا کیا رہ گیا تصور، معذرت کے ساتھ اکثر و بیشتر، کہ چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ہندو بن گیا ہے. ایک عظیم اکثریت مسلمان کی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ اکثر مسلمان ہی ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے. کیا اتنا ایمان اور اسلام کافی ہے؟ یہ ہم نے آج کیا تصورات رکھے؟ جمعے کی دو رکعت پر مطمئن ہے ہوں، ہمارا ایمان محفوظ، ہمارا ایمان سلامت، ہمارا اسلام مکمل؟ قطعاً نہیں. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافتا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے دین مکمل فرما کر دیا، زندگی کے ہر گوشے کے لیے عطا فرمایا. پھر قرآن کہتا ہے کہ تم بعض اس سے کتاب کے مانتے ہو، بعض نہیں مانتے، تو یہ قابل قبول نہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 کے مطابق پورے دین پر عمل کا تقاضا ہے، جس میں یقینا نماز بھی ہے، زکات، روزہ، حج بھی ہے، جس میں گھر والوں کی کفالت کرنے کا بھی فریضہ و تقاضا شامل ہے، بالکل صحیح ہے، جس میں خوشی غمی کے مواقع کی رہنمائی بھی موجود ہے. اور ہاں، اس سے گھر سے باہر نکلو تو بھی معیشت کے معاملات بھی ہیں، معاشرت کے بھی تقاضے ہیں، سیاست کے بھی تقاضے، عدالت کے بھی تقاضے، ریاست کے بھی معاملات ہیں. دنیا میں آج رہ رہے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، انٹرنیشنل افیئرس بھی اس کے اندر آئیں گے. اس سب کے تعلق سے اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا ہے. اور آج صورتحال ہمارے سامنے، 57 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ دیکھو یہ اسلام کی تعبیر ہے، یہ اسلام کی تصویر ہے، آؤ اسلام قبول کرو. آج ہم دنیا کو کہیں کہ جناب قرآن بہترین کتاب اور اسلام بہترین دین ہے، تو خاموش رہنے والا کہے گا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بحث کرنے والا کہے گا اگر اتنا اچھا ہے تو کہاں ہے، بتاؤ کہاں نافذ. ہم دکھا سکتے ہیں کوئی ملک آج مسلمانوں کا؟ اس سطح پر بھی تو سوچیں، کوئی ایک خطہ زمین دکھا سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی تصویر ہے، آؤ قبول کرو، یہ اسلام کی برکت ہے. آج دنیا کو ہم کیسے دعوت دیں گے، مجھے بتائیے. ہاں، اسلام کی تعلیم میں جان ہے، قرآن کی تعلیم میں زور ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم میں زور ہے، انفرادی سطح پر لوگ پڑھتے قبول کرتے ہیں الحمدللہ. جو سلیم الفطرت ہوگا پوچھے گا، معلوم کرے گا، تلاش کرے گا، پہنچے گا انشاءاللہ. مگر ایک عالمی سطح پر اس دین کو، یہ دین ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے اور آج کے دور اور ہر دور کے لیے ویلڈ ہے، تو دنیا کہے گی بتاؤ اس دین نے ہماری آج کے مسائل کے لیے کیا حل پیش کیا ہے، ہم کیا دنیا کے سامنے پیش کریں گے. آج ہم چھٹی منا رہے، کون سی کہے گی چھٹی منا رہے ہیں، کشمیر کی چھٹی منا رہے ہیں، پر چھٹی منا رہے ہیں نا ہم، صبح البا پوری کھا لی ہم نے، اور باقی 3 دن کی چھٹی ہے تو کوئی شہر سے باہر چلا گیا، جمعہ ہفتہ اتوار کی 3 چھٹیاں مل گئی. یہ چھٹیوں کے بیڑا غرق ہے جو آج ہمارے معاشرے، فلاں کی چھٹی، فلاں کی چھٹی، فلاں کی چھٹی. یاد بھی نہیں آج کی نسل کو کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. اور دل سے بتائیے، ناراض نہ ہوئیے گا، آج اگر کشمیر ہمیں مل جائے تو ہم کریں گے کیا اس کے اندر. ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہم دعا بھی کریں بھائی اللہ ان کے سب کے معاملات کو حل فرمائے، آسانی عطا فرمائے. لیکن سوال ہے چپتا ہوا، آج کشمیر ہمیں مل جائے، انڈیا کے لو بھائی کشمیر آپ کا ہوا، کیا کریں گے ہم؟ آپ 70 سال سے اس پاکستان میں ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ جس کام کے لیے، یہ مہاجر بیٹھے ہوئے، مہاجروں کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، کراچی میں رہنے والے ہم سمیت، ہم مہاجر کہلاتے ہیں، یہ مہاجر کی اولادیں آج جو بیٹھی ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ ان کے باپ دادا نے ہجرت کاہے کو کی تھی، ان کی ماؤں کو بہنوں کو شہید کیا گیا، عصمت دری کی گئی، ان کے جوانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا گیا، 15-20 لاکھ جانے دے کر ہم شہر کے اندر آئے، اسکول کے اندر آئے تھے، کاہے کو آئے تھے، بلڈنگیں بڑی اونچی اونچی ہم نے بنا لی، 62 منزلہ بلڈنگ بھی ہم بنا دیں گے، اسلام کی در ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، آج مہاجروں کی اولادوں کو بھی یاد ہے یہ بات، کس لیے ہم نے اس خطہ زمین کو لیا تھا، اے اللہ ایک کلمے کے نام پر دے دے ہم اسلام، ہم اسلام کو لے کر آئیں گے، تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، کدھر ہے وہ اسلام مجھے بتا دے، اور ہم کشمیر کی چھٹیاں منا رہے ہیں، مسئلہ کشمیر مسئلہ ہمیں کہ جنہیں اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ملک دیا تھا، اور کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں، کہا جاتا ہے فبی اعلی ربی کو ماں تک زبان کی عملی تصویر دیکھنا تو پاکستان کے اندر موجود، اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی، مگر ہمارے وعدے جھوٹے ہو گئے، غداری ہم نے کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، چن چن کر اسلام کی تعلیمات کو ختم کیا گیا، چن چن کر اسلامی تعلیمات کو نصاب سے نکالا گیا، چن چن کر اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، کل ایک بہت بڑے آفیسر سے اسلام آباد کے اندر ملاقات ہوئی اور دنگ رہ گیا میں کہ آپ کی ہماری جو نصاب تعلیم ہے یہ کون طے کر رہا ہے، آج یہ فلاں جرمنی کی این جی او ہے، یہ فلاں انگلینڈ کی این جی او ہے، یہ فلاں امریکہ والے ہیں، اور یہ سب کا مائی باپ اور یو ایس ایڈ والا ہے، وہ بتاتے کہ صاحب آپ یہ بتا، یہ نظام تعلیم میں لے کر آئیے، وہ نظام تعلیم میں لے کر آئیے، ایک مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ، نام میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں میں بھی دنگ رہ گیا، میں تو ہر 3 مہینے میں جا کے بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جو زیادہ پیسے دے رہے ہیں بھائی آپ کو اگر یہ ڈلوانا نصاب میں آپ زیادہ پیسے دیں ہم ڈال دیں گے، یہ ہے سارے بیٹھ کر آپ کی میری اس قوم کے لیے نصاب تعلیم مرتب کر رہے ہیں، یہ اس وقت ہمارا حال ہے، چن چن کے اسلام کو نکالا گیا، اور اب ہمارے ہاں سیاسی رہنماؤں کے مضامین کو ہمارے نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ نصاب تعلیم بھی جو وہ حوالے کر دیا گیا صوبوں کے، تو سندھ والے اپنے مائی باپ کو جو اس میں شامل کریں گے، پنجاب والے اپنے والوں کو شامل کریں گے، اور رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے اسباب کو نکال کر، اب میں کس کا نام لوں کہ کس کس کے اسباب شامل کیے گئے ہیں، خلفائے راشدین کے اسباب کو نکال کر کیا شامل کیا جا رہا ہے، بہرحال اب کہاں کہاں آپ کے سامنے روئیں گے ہم، تو یہ بتائیے بھائی جو 70 سال سے پاکستان چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، ہم کیا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں بھائی، ہیں یہ سخت باتیں ہیں، مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ یہی باتیں کرتے رہتے، نہیں اور بھی باتیں کرتے، پورا قرآن ترتیب سب تو اللہ کا شکر ہے کہ آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں اصلاح کی ضرورت ہے بھائی آپ کو اور مجھے کڑوی بات بہرحال قبول تو کرنی چاہیے، مانے تو صحیح کہ ہم نے کس لیے ملک کو لیا تھا اور ہم کہاں آج کھڑے ہوئے، اور کیا حشر نشر اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اس ملک میں ہم نے کر رکھا ہے، ذرا سود پر کوئی بات کرے تو مذاق اڑانا شروع کر دو، پارلیمنٹ میں کسی نے ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا چلو ذرا سود پر بات کرے، وہ جناب قائمہ کویڈی کے حوالے کر دو، پتہ نہیں کب بات ہوگی اس پر جا کر، یہ اس وقت ہمارا حشر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر موجود ہے کہ ہر اسکول میں ناظرہ قرآن حکیم پڑھانا لازم ہے، پڑھایا جاتا ہے کوئی، باقی دین کا تو اللہ ہی حافظ، کہاں کہاں کو روئیں گے، یہ ہے اس وقت صورت حال، تو معاف کیجئے گا وہ کشمیر کی چھٹی کا ذکر آ گیا کہ 5 فروری کو ہم چھٹیاں مناتے ہیں جی، اور کیا کر رہی ہے قوم سب کو بتا ہے، بس جمعے کے اجتماع میں تو آ گئے، باقی صبح وہ لائن لگی ہوگی حلوہ پوری کی ابھی 12-1 بجے تک جی، اور شام میں ہمارے کو آؤٹنگ کا پروگرام ہوگا، رات کو تو میڈیا اویلیبل ہوتے ہی ہوتا ہے عظیم اکثریت کو، اور 3 دن کا اگر پیکج آ گیا چھٹی کا تو دبئی بھی زیادہ ضرور نہیں، کچھ لوگ وہاں گھومنے چلے جائیں گے، کچھ لوگ ذرا اور کسی طرف سے نکل جائیں گے، اور ہم کشمیر ڈے منا کر پیر کو اپنا معاملہ دوبارہ جو ہے وہ ریزیوم کر لیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کی ہفتوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے، ہم چھٹی منا رہے ہیں، یہ ہم چھٹی، صبح بیٹی ہماری پوچھ رہی ہے ابو آج چھٹی ہے، میں نے کہا کی چھٹی ہے، وہ کشمیر ڈے کی چھٹی ہے، اب اس بچی کو ہم کیا سمجھائیں گے کشمیر ڈے کی کیا چھٹی ہے، کیا چھٹی ہے کشمیر ڈے کی، اب ذرا اپنے بچوں سے کہہ جا کے پوچھ تو لیجیے، کچھ تھا تو بتا دے، ہاں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چلو ہمارے بچوں کی ذہن سازیوں میں ایک امت کا حصہ ہے، عراق والوں پر ظلم ہوتا رہا، فلسطین والوں پر ظلم ہوتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بتائیں چلیں، بچوں کی ذہن سازی تو ہو، یہ کچھ نہیں ہوگا، حلوہ پوری کھا لیں گے بیٹھ کے، اور ناشتے میں کوئی ایک آدھ آئٹم ایڈ ہو جائے گا، لمبا چوڑا ناشتہ بس، دیٹس اٹ، یہ چھٹی ہیں، کوئی مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، 180 دن اسکول پلان ہوتے ہیں اس پاکستان کے اندر کہ 180 دن کھلیں گے اسکول، اور کراچی میں 160 دن بمشکل کھلتے ہیں، اور جب حالات خراب ہو تو 130 دن بھی اسکول نہیں کھلتے ہمارے، اور اس پر چھٹیوں پہ چھٹیاں، چھٹیوں پہ چھٹیاں. یہ تو لگتا ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے کچھ ظالم لوگ ہیں جو برباد کرنا چاہ رہے پوری نسل کو ہماری. یہ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہم نے. کوئی ان چھٹیوں کو پروڈکٹیو بنائے، کوئی بامقصد اس کو بنانے کی کوشش کی جائے، کوئی پروگرامس کا اہتمام ہو، کوئی چلو کشمیر کا دن منا رہے ہو تو کشمیر میں رہنے والا بھی مسلمان درد دل ہمارے سامنے آئے، یہ درد مندی کے ساتھ اپنے بچوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ امت کا تصور کیا ہے. اور اگر کشمیر میں بھی بیٹا کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں. بات سمجھ آتی ہیں، لیکن کوئی تصور ہی نہیں. بس چھٹیاں منا لو جی، چھٹیاں منا لو، چھٹیاں منا لو. یہ ہے جو میں اب کیا عرض کروں، مردہ قومیں ہو جاتی ہیں، شاید ان کا طرز عمل ہوتا ہوگا، ڈوب جانے والی قومیں ہو جاتی ہیں ان کا طرز. کوئی مقصد ہی نہیں ہمارے یہاں، کوئی مقصد حیات ہے سامنے نہیں، اور چھٹیوں پہ چھٹیاں، چھٹیوں پہ چھٹیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اقبال کی چھٹی ختم کر دی ہم نے، جی اقبال کی چھٹی ہم نے ختم کر دی، مفکر پاکستان کی، کہ جس نے تصور دیا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. وہ انقلابی تصور دینے والا اقبال، اب اس کی شاعری بھی ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی. آپ چیک کروا لیجیے اپنے بچوں سے، کتنا اقبال کا کلام ہمارے بچوں کے نصاب کے اندر شامل ہے، جہاں سے کوئی انقلابی سوچ، کوئی انقلابی تصور دین کا اور اسلام کا ہمارے سامنے آتا ہو، ہے ہی نہیں. بہرحال جی، بات تو ہو رہی تھی طاغوت کے انکار کے حوالے سے. یہ تصور رکھیں ذہن میں، یہ چند نیکیاں فقط کافی نہیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے. اللہ فرما رہے جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا کہ اس کی پرستش کرے، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کیا جنہوں نے اللہ کی طرف، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری. یہ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے مستقل بنیادوں پر. ہاں غلطی ہوتی ہے، خطا، ہم سب خطا کار ہیں، تو آدمی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا ہوا ہے، لیکن رخ زندگی تو صحیح ہو جائے. کہ جیسے حدیث بار 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 پیش ہوتی رہی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آ جائے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آ جائے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں اس کی تشریح میں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. رخ زندگی تو صحیح کرے نا، ہاں لگے کہ ہاں یہ بندہ اب یہ صرف مسجد تک مسلمان نہیں، یہ مسجد کے باہر بھی مسلمان ہے، یہ گھر میں بھی مسلمان ہے، یہ دکان پر بھی مسلمان ہے، یہ خوشی کے موقع پر بھی مسلمان ہے. آپے سے باہر نہیں ہوتا، ورنہ نکاح کا موقع ہے تو ساری حدیں پامال ہو جاتی، ساری حدیں کراس ہو جاتی ہیں. ایک ہندو کی شادی میں ایک مسلمان کی شادی میں کوئی فرق ہی نظر نہ نظر آئے گا. یہ مسلمان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، یہ مسلمان کے گھر میں جنازے کا معاملہ ہوا، وہاں بھی وہ مسلمان نظر آئے گا. رخ زندگی کو صحیح کرنا ہے، غلطی ہوگی، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو بنی آدم الخطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ اللہ اکبر، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، افراد کے لیے بھی کھولا ہوا ہے، قوموں کے لیے بھی کھولا ہوا ہے. آ جاؤ، پلٹ آؤ، یہ مستقل پلٹ آنا، پھر بھی غلطی ہوگی، توبہ کر لینا، لیکن رخ زندگی تو صحیح ہو جائے، کمٹمنٹ تو تمہاری اللہ کے ساتھ ہو جائے، مقصود تو اللہ کی ذات بن جائے، مطلوب تو آخرت کی زندگی بن جائے، یہ رخ تو صحیح کر لو. یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ. یہ صرف جمعے کی نماز میں آنے کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ صرف 27ویں دعا کے لیے آ جانے کا نام نہیں، یہ فقط کسی اجتماع کے اختتام پر دعا کے موقع پر حاضر ہو جانے کا نام نہیں، یہ صرف حج عمرے کے موقع پر رو لینے کا نام نہیں، یہ رخ زندگی بدلنے کا نام ہے، پلٹ آنے کا نام ہے، رجوع اس کا نام ہے، بندے کا رخ زندگی بدل جائے اور وہ لگے کہ واقعتاً اس کا مقصود، اس کا مطلوب، وہ مطلوب نمبر اول، پہلا نمبر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مطلوب اول، وہ ترجیحات میں سب سے اوپر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ہے رخ کا صحیح ہونا. اللہ مجھے سب سے پہلے، میں اپنے عرض کروں پھر آپ کے لیے بھی، اللہ ہم سب کو اسی طرح واقعتاً پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت، خوشخبری ہے. فبشر عباد، اے میرے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے میرے بندوں کو. کون سے بندے؟ کن بندوں کے لیے بشارت ہے؟ گڈ نیوز، اور اللہ کی طرف سے. یہ خوشخبری ہوتی ہے جو مارکیٹنگ والے کرتے ہیں، جناب 5 روپے بچ جائیں گے اگر آپ نے بڑا والا پیکٹ لے لیا تو، خوشخبری ہے آپ کے لیے. خوشخبری ہے جناب 5 روپے پیٹرول پہ ہم نے کم کر دیے. یہ الگ بحث ہے کہ اس کے باوجود کتنا سستا ہو سکتا ہے. ایسی خوشخبری سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اللہ کی خوشخبری کے بارے میں ہم کتنے سیریس، اللہ کی خوشخبری کے بارے میں ہم کتنے سیریس، اللہ کی خوشخبری کے بارے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، سوچیں کبھی. فبشر عباد، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، کون سے؟ الذین یسمعون القول، جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں. وہ جو قرآن کا ایک ادب آتا ہے نا سورۃ الاعراف کے آخر میں، اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو. یہ توجہ سے سننا، صرف سننا نہیں، پوری توجہ سے سننا. کیوں؟ سارے کلاموں سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بحقی شریف کی روایت میں، اللہ کے کلام یعنی قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے. کوئی موازنہ ہے؟ نہیں. اور یہ جمعے کا خطبہ کیا ہے؟ یہ جو بھائی ہم ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بالکل آخر میں جو آتے ہیں نا، یہ جمعہ نہیں ہے. ادا تو ہو گیا جی، جمعہ پڑھ لیا جی، جمعہ پڑھ لیا، اصل جمعہ یہ نہیں. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے تو خطبہ ہے، اور خطبہ کیونکہ عربی میں اصلا ہے، وہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو یہاں تو تین چار منٹ کا عربی خطبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی ہمیں نہیں آتی. تو یہ جو اردو میں واعظ ہوتا ہے یہ ہے اصل خطبہ. باقی نمازیں تو روزانہ پانچ ہیں، اور غور کیجئے کہ ظہر کی چار رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے میں کتنی ہیں؟ تو دو کہاں چلی گئی؟ وہ دو خطبے دے دیے گئے، بیٹھنا ہوتا ہے نا امام کو، دو خطبے ہوتے ہیں. اتنی اہم بات، دو رکعتیں کم تو دو خطبے دیے. اور اصلا اللہ کے نبی کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا جمعے کا خطبہ واعظ و نصیحت قرآن سے، جمعے کا خطبہ واعظ و نصیحت قرآن سے، ابو داؤد شریف کی روایت. کیونکہ وہ عربی ہمیں نہیں آتی، تو یہاں تو تین چار منٹ کا عربی خطبہ ہے، یہ ہے تقریر جو ہمارے لیے خطبہ ہے اصل. ورنہ عالم عرب میں جائیں آدھے گھنٹے کا عربی خطبہ ہوتا ہے، 25 منٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی. تو ہم سارے مزے ایک ہی ٹکٹ میں لینا چاہتے ہیں بھائی، کہ 3 منٹ کا خطبہ سنے، 2 رکعت پڑھے اور جاتے بنے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جمعہ تھوڑی. جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. خطبہ جمعہ عربی کا ہمیں سمجھ نہیں آتا، وہ کر دیا گیا مختصر، انتہائی مختصر، اور اس کی جگہ یہ ہے جو واعظ و نصیحت اردو میں ہو رہا ہے، اس میں آنا چاہیے ہمیں، تاکہ وہ دلوں کا زنگ میرا اور آپ کا دور ہو. قرآن کے اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے دور ہوگا، وہ ایمان کی آبیاری، وہ ہمارا سبق بھولا وہ ہمارے سامنے آئے اور ایمان کی آبیاری لے کر جائیں. یہ ہے جو بڑا اجتماع ہونا چاہیے جمعے کے دن، اور اس میں واعظ و نصیحت کا معاملہ. پھر کیا کہا گیا؟ اول وقت میں آؤ، نہا دھو کر آؤ، جو اچھا لباس سے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، پوری توجہ سے آ کر بیٹھو. یہ سارا کہے کے لیے، تاکہ پوری کانسنٹریشن، پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنا جا سکے. یہ ہے توجہ. تو جو کن کی بشارت ہے؟ الذین یسمعون القول، وہ جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسن، پھر اس کی عمدہ باتوں کی پیروی کرتے ہیں. صرف سننے والے نہیں ہیں، یہ سنیوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ سن ہو گئے کیا؟ یہ سننا سنانا فقط سن کر دے گیا آدمی کو؟ نہ بھائی، وہ کھڑا کرے اس کو. تو قرآن کا وہ سننا جس میں نیت ہو پیروی کی. اور نوٹ کیجئے گا، تلاوت کے ایک معنی پیروی کے بھی ہیں. بارہا یہ بات آئی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جبکہ اس کے تلاہا، یہ تلاوت سے لفظ ہے، تلاہا اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو قرآن کی وہ تلاوت مطلوب ہے جس میں پیروی بھی سامنے ہو. تو سننا سنانا اس کا ایک اہم مقصد ہے، تاکہ فہم سمجھ حاصل ہو اور ہم قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنے. تو فرمایا کہ کن کے لیے بشارت؟ بہت توجہ سے جو قرآن کو سنتے ہیں، فیتبعون احسن، اور اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اس میں بڑی گفتگو ہمارے مفسرین نے فرمائی، وقت نہیں ہے، صرف 2-3 باتیں مختصر. قرآن کی ساری باتیں بہترین ہیں، لیکن پیروی بہترین طریقے پر کرنا، ایک ہے نماز کا ادا کرنا، ایک ہے نماز کا پوری توجہ سے ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، ایک ہے روزہ رکھنا. ہاں جی، بھوک پیاس سے بچ گئے، کھانا پینا، بھوک پاس پیاس برداشت کی، معاف کیجئے گا، کھانے پینے سے رک گئے. اور ایک ہے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا. تو صرف اعمال کرنا نہیں، عمدہ طریقے پر اعمال کرنا. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو پیروی کرتے اس کے بہترین، مراد ہے کہ بہترین طریقے پر پیروی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی. جیسے بہترین طریقے پر ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، بہترین طریقے پر ان کی ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں، بہترین طریقے پر ان کے گریڈز کے بارے میں فکر کرتے ہیں، بہترین طریقے پر ان کے کیریئر کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہترین طریقے پر اچھی سے اچھی جاب کی تلاش کرتے ہیں، بہترین طریقے پر بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کریں، سب پتا ہے، بس یاد رکھیں یہ سب دو فٹ اوپر کا مسئلہ ہے، قبر دو فٹ نیچے ہوتی عام طور پر، اس کے لیے بھی بہترین کام کرنا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات پر عمل پوری توجہ کے ساتھ بہترین طریقے پر، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، جو پوری توجہ سے بات کو سنیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ بات سننے کے ساتھ ساتھ بڑے بہترین طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی پیروی کریں گے، ان کے لیے ہدایت۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ یہ عقل والے ہیں جو اس دنیا ہی کو مقصود نہیں بناتے، کل کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے بھی اور قابو میں بھی رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، اللہ اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔